بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک اسلامی کے ممتاز رہنما محترم جناب راشد نسیم جب عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب تشریف لائے تو آپ نے جدہ میں مختلف موضوعات پر اظہار خیال کیا اور دانش و حکمت کے پھول کھلائے۔ ان پھولوں کا رنگ، ان کی مہک سب قرآن حکیم کا معجزہ ہے۔ راشد نسیم نے عہد طالب علمی میں قرآن پاک کی جانب دل لگایا اور آج بھی قرآن پاک اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں مصروف عمل ہیں۔ جناب راشد نسیم نے جامعہ کراچی سے سیاسیات میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ آپ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ بھی رہے ہیں۔ آج کل ادارہ معرف اسلامی کے ڈائریکٹر ریسرچ کی حیثیت سے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ادارہ اقصو آواز راشد نسیم کا پورا سر خطاب پیش کرتا ہے۔ اے ساتھیو، کل کی تیاری کر لو۔ جناب راشد نسیم،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون صدق الله العظيم۔ ساتھیو، کل کی تیاری کر لو۔ بظاہر تو یہ وہ موضوع ہے جو اس وقت گفتگو کا بھی ہے اور ورکشاپ کا بھی موضوع ہے۔ یوں نظر آتا ہے کہ یہ کوئی ایک تنظیمی موضوع ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ نظم کا طے کردہ موضوع ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ موضوع تو عالم بالا سے نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس نے یہ موضوع منتخب کیا ہے، وہ پکار رہا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، تم میں سے ہر ایک یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی انسانوں سے محبت کرتا ہے، تعلق رکھتا ہے، اس کو زیادہ فکر کل کی ہوتی ہے، اور یہ نظم بھی ویسے انسانوں سے تعلق رکھتا ہے، اپنے کارکنوں سے، اپنے ساتھیوں سے۔ اس لیے اس نظم کو بھی فکر کل کی ہے، جس طرح ماں باپ، محبت کرنے والے ماں باپ، ان کو بھی اپنے اولاد کے حوالے سے اگر فکر ہے، کل کی فکر ہوتی ہے، مستقبل کی فکر ہوتی ہے، آنے والے وقت کی فکر ہوتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور تم میں سے ہر ایک یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ اور اہل ایمان کے لیے تو واقعہ یہ ہے کہ ایمان ہی سب کچھ ہے، ایمان ہی بڑی دولت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا، مختلف احادیث میں ارشاد فرمایا کہ ایمان کا مزہ چکھ لیا اس شخص نے، ایمان کی حلاوت پالی اس شخص نے، اور ایمان کا لطف اور مٹھاس پالی۔ ایمان کسی مٹھاس کا نام ہے، لذت اور حلاوت کا نام ہے، اس میں کوئی چاشنی ہے، اس میں کوئی ذائقہ ہے۔ سوچنا پڑتا ہے کہ اچھا، اس میں کوئی ذائقہ، مزہ، لذت، حلاوت بھی اس میں ہے۔ بظاہر چار حرفی ایک لفظ ایمان، لیکن یہ تو انسانوں اور انسانوں میں فرق کر دینے والا ہے، اور اس کی حلاوت اور لذت کو جو پالے، اور اس کے مفہوم کو جو پالے، اور اس کا شعور جو حاصل کر لے، پھر کیا۔ وہ جو حضرت خرافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اور ایک جنگ کے موقع پر کسی طرح غیر مسلم لشکر کے ہاتھوں یہ قید ہو گئے، اور جب یہ قید ہوئے تو غیر مسلم بادشاہ نے کہا کہ ان صاحب کو تو میرے پاس لاؤ، بڑا ہی قیمتی آدمی ہے، باصلاحیت، ٹیلنٹڈ، اس کی تو قدر میں کروں گا. اور حضرت خلافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس غیر مسلم بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا. اس بادشاہ نے ان کو دیکھا اور پھر کہا کہ تمہارا تو مقام یہ ہے، اس صلاحیت کے تم آدمی ہو کہ تم میرے ساتھ شریک ہو، یہ اقتدار تمہارا انتظار کر رہا ہے، میرے ساتھ آؤ آدھی سلطنت تمہاری ہوگی، میرے ساتھ آؤ میری بیٹی تمہارے نکاح میں ہوگی. یہ تم کن عالم غیب، ایمان، کلمہ، وہی، چھوڑو ان چیزوں کو، یہ جو سامنے نظر آ رہی ہے چیز، حکومت تمہارے انتظار میں ہے. حضرت خلافہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے ایمان کی قیمت لگا رہے ہو، تم میرے ایمان کو خرید لینا چاہتے ہو. کیا چیز ہے جس کی کوئی قیمت لگائے؟ کون سی دولت ہے جس کو کوئی خرید سکے؟ یہ تو وہ چیز ہے جو بظاہر کبھی کبھی لگتا یہ ہے کہ ایک ٹی وی کا منظر اچک کے لے جاتا ہے، ایک کاغذ کا نوٹ اس کو خرید لیتا ہے. تو آدھی سلطنت، بیٹی نکاح میں، کہہ رہے ہیں تم میرے ایمان کی قیمت لگاتے ہو، اور پھر پورے ایمانی لذت کے ساتھ اور جوش اور جذبے کے ساتھ انہوں نے بات کہی. کہنے لگے کہ اگر تم اپنی ساری سلطنت بھی مجھے دے دو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، تم ان کی سلطنت بھی مجھے ساری مل جائے، اور تم دونوں کی بیٹیاں میرے نکاح میں آ رہی ہوں، اور مجھ سے کہا جائے ایمان چھوڑ دو، تو خدا کی قسم ٹھوکر مار دوں گا. یہ ایمان نہیں چھوڑا جا سکتا. کیا چیز ہے یہ ایمان؟ دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. یہ ذوق خدائی جس کے نتیجے میں یہ بندہ اٹھتا ہے اور رب سے جا ملتا ہے. یہ بندہ کونو انصار اللہ، اللہ کے مددگاروں میں شامل ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اہل ایمان اللہ کی مدد کرو. کیا مقام پایا ہے، کس مقام کو یہ بندہ پاتا ہے؟ بس یہ بندگی خدائی، وہ بندگی گدائی. یا بندے خدا بن، یا بندے زمانہ، کس مقام پر یہ بندہ فائز ہوتا ہے؟ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اور پھر آدمی سوچے کہ میں گنہگار، خطا کار، دور سے آیا ہوا، روزگار میں مصروف، دن بھر اپنے کاموں میں لگا رہتا ہوں، یہ تو بڑے اعلی لوگوں کا کام ہے، یہ تو بڑے بزرگوں کا کام ہے، یہ کوئی خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو جن کو اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تو جس کو منتخب کر لے، لیکن نہیں، جو خود بھی منتخب ہونے کے لیے تیار ہو جائے اس کی قسمت کا کیا کہنا. اور ایسا نہیں ہے کہ ضروری ہو کہ 50 تربیت گاہوں سے گزر کر انسان ایک خاص مقام پر پہنچتا ہے. بعض اوقات لمحوں میں انسان کہیں سے کہیں پہنچتا ہے، وہ مقام حاصل کرتا ہے بندگی کا کہ جس کی لوگ طلب اور تمنا کرتے رہتے ہیں. اور یہ کہتے ہوئے فضیل ابن عیاض میرے ذہن میں ہے، جوانی کے اپنی جوانی تک جو ڈاکے مارا کرتے تھے، چور اور اچکے شمار ہوتے تھے، بستی کے لوگ ان سے تھرایا اور کانپا کرتے تھے، اور شام ڈھلتی تھی لوگ خوف زدہ ہو کر دروازے بند کر لیا کرتے تھے. لیکن ایک روز یہی ڈاکو گھر سے نکلا، اور ڈاکا مارنے کے لیے رات کی تاریکی میں کوئی نقب لگانے کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک تاریکی کو چیرتی ہوئی کوئی آواز اس کے کان میں پڑی. لیکن اس آواز میں بھی کوئی بات تو ہوگی، کوئی اس میں خلوص، کوئی اس میں درد، کوئی اس کے اندر وہ کیفیت. اور یہ کیفیت خود عجیب چیز ہے، اس کو ناپا اور تولا نہیں جا سکتا. یہ وہ چیز ہے جس کا گہرا تعلق اندر کے انسان سے ہے، اور یہ انسان کے اندر کی ایک خاص کیفیت ہو تو وہ کیفیت دوسروں میں منتقل ہوتی ہے. وہ جو کسی نے کہا ہے کہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تجھ سے جذبے قلندرانہ، یہ کیفیت کا نام ہے. اسی کیفیت میں کوئی قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا تھا اور جب آیت کا وہ ٹکڑا فضیل ابن عیاض کے کان سے ٹکرایا، الم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ کیا اہل ایمان پر وہ وقت نہیں آئے گا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل پگھل جائیں، ٹوٹ جائیں؟ اچانک وہ بظاہر پتھر دل، لیکن اس کا دل پگھل گیا، اس کی زبان سے نکلا ہے اللہ وہ وقت آ گیا ہے. یعنی آپ دیکھیں، تلاوت ایک فرد کر رہا ہوگا، کوئی انسان کر رہا ہوگا، لیکن جس طرح سے اس کی آواز نکل رہی تھی، فضیل ابن عیاض کے کان سے ٹکرائی، جواب وہ یہ دے رہا، اے اللہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ کی نمائندگی کرتا ہے بندہ، ہاتھ ہے اللہ کا، بندے مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین، کار کشا کار صاحب، بس یہ بندہ وہ مقام بھی پاتا ہے. مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں زبان بن جاتا ہوں، میں ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہوں. ایسا ہی کوئی بندہ تھا کہ اس کی زبان سے وہ الفاظ نکلے اور فضیل ابن عیاض کہہ رہے ہیں، اے اللہ وہ وقت آ گیا ہے. اور وہ جو ڈاکو ڈاکا مارنے کے لیے نکلا تھا، واپس پلٹتا ہے، اور صرف ڈاکے سے ہی نہیں پلٹتا، زندگی کا رخ اس کا بدل جاتا ہے، اس کا راستے بدل جاتے ہیں، وہ پوری منزل کو چھوڑ کر ایک دوسری منزل کی طرف پلٹ پڑتا ہے. اور بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا، وہ دنیا کو چھوڑ کر گویا آخرت کی طرف پلٹ رہا ہے. اور اگلے دن لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہی ڈاکو اب لوگوں سے معافیاں مانگ رہا ہے، لوگوں کے پاس جا کر ان سے معذرتیں طلب کر رہا ہے، جن کا سامان واپس کر سکتا تھا واپس کیا، لیکن سامان تو ایک حد تک موجود تھا، ختم ہو گیا. ایسے میں وہ ایک یہودی کے پاس پہنچا اور جا کر اس نے اس یہودی سے کہا کہ میں نے تمہارے گھر سے سونا اٹھایا تھا، ابھی میرے پاس نہیں ہے، لیکن اب میں توبہ کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، اس کے دامن مغفرت میں آنا چاہتا ہوں. بڑا فراق ہے اس کا دامن مغفرت، بہت وہ چاہتا ہے اپنے بندے جب اس کی طرف پلٹتے ہیں، گناہگار خطا کار بندے جب اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، کس قدر خوشی ہوتی ہے اس کو. یہ بھی احادیث میں موجود ہے. بس وہ فرق کہہ یہ رہا ہے کہ میں اپنے رب کے دامن مغفرت میں آنا چاہ رہا ہوں، اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ تم مجھے معاف کرو، تم معاف نہ کرو گے تو میرا رب مجھے کیسے معاف کرے گا، اس لیے میری معذرت قبول کرو اور مجھے معاف کرو، جب میرے پاس سونا ہوگا تو میں دے دوں گا. اس یہودی نے یہ بات سنی، چند لمحوں کے لیے خاموش رہا اور ذہن نے اس کے کچھ سوچا، اور پھر اس نے کہا کہ میں تو تمہیں معاف نہیں کروں گا جب تک کہ تم میرا سونا ادا نہ کر دو. فضیل ابن عیاض نے کہا کہ سونا ہوتا تو میں ادا کرتا. اس یہودی نے کہا نہیں، جب تک تم میرے سونے کو ادا نہیں کرو گے، میں نے قسم کھا لی ہے، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. فضیل ابن عیاض نہایت پریشان ہوئے کہ کیا کروں گا، دولت اور سونا ہے نہیں اور یہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، حالانکہ ہاتھ جوڑے گویا کھڑے ہوئے تھے. اسی پریشانی میں دونوں خاموش کھڑے رہے، اور تھوڑی دیر میں اس یہودی نے کہا، اچھا ایک راستہ میں نکالتا ہوں، اپنی قسم سے نکلنے کا راستہ. اور پھر اس نے کہا کہ میں گھر سے تمہیں لا کر دیتا ہوں، تم لے لینا اور پھر مجھے واپس کر دینا، بس میری قسم پوری ہو جائے گی. فضیل ابن عیاض نے کہا اچھا ٹھیک ہے. وہ یہودی گھر کے اندر گیا اور جا کر ایک پوٹلی بنا کر لایا، فضیل ابن عیاض کے ہاتھ میں تھمائی، اور چند لمحوں بعد کہا اب یہ واپس کر دو مجھے. انہوں نے واپس اس یہودی کے ہاتھ میں کی، اور اس یہودی نے کہا ٹھیک ہے اب تم جا سکتے ہو، چلے آئے گی. اگلے دن لوگ دیکھ رہے تھے کہ وہ یہودی ان فضیل ابن عیاض کو تلاش کر رہا ہے. لوگوں نے پوچھا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ میں تو اس نوجوان ڈاکو، کل کا ڈاکو، اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اور میں ہی نہیں میرا خاندان بھی. لوگوں نے کہا کیا ہو گیا ہے، وہ ڈاکے مارتا تھا اور تم آج اس کے ہاتھ پر ایمان لانا چاہتے ہو، کیا خاص بات ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ کیا چیز ہے اور ہو کیا گیا ہے. کل یہ میرے پاس آیا تھا معافی مانگنے کے لیے، معذرت چاہنے کے لیے، اور میرے ذہن میں ایک دم سے یہ خیال آیا کہ ذرا دیکھوں اس کی معافی کی کیفیت کیا ہے، اس لیے کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے جب کوئی سچی توبہ کرتا ہے، جب کوئی سچے دل سے اللہ سے مغفرت چاہتا ہے، تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اگر مٹی اور کنکر اور پتھر کو بھی ہاتھ لگا دے سونا بنا دیتا ہے۔ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو، جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ عجیب و غریب چیز ہے یہ ندامت، یہ نیکوکاروں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بدکاروں کا مسئلہ ہے، خطا کاروں کا مسئلہ ہے، گناہگاروں کا مسئلہ ہے۔ اور بظاہر خطا کار اور گناہگار، اس کے پاس ایسی دولت بھی اس میں سے نکل سکتی ہے، ندامت جو آدمی کو اٹھا کر کہاں سے کہاں لے جائے۔ ایسے ہی فضیل ابن عیاض، وہ یہودی کہہ رہا ہے کہ یہ میرے پاس آیا، میں نے بہانہ بنا کر ایک کنکر اور پتھروں کی پوٹلی اس کے ہاتھ میں تھما دی، اور گھر جا کر جب میں نے اس پوٹلی کو کھول کر دیکھا تو کنکر اور پتھر نہیں تھے، سونا مجھے ملا تھا۔ یہ ڈاکو کا کیا مقام ہے؟ بس میں تو اسی کے ہاتھ پر ایمان اور اسلام لاؤں گا۔ یا ایھا الذین آمنو، آدمی یہ نہ سوچے کہ یہ کسی اور کو پکارا گیا ہے، نیک آدمی کو پکارا گیا ہے، نظم کے لیے یہ بات کہی گئی ہے، یہ تو میرے لیے کہی گئی ہے۔ اور وہ نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو ہماری رگے گردن سے زیادہ قریب ہے۔ وہ ماکم اینا ما کنتم، جہاں کہیں تم ہو میں وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ پکارتا ہے۔ اور جس کو اس کا شعور ہو کہ وہ ساتھ ہے، ایمان میں تو لذت آئے گی، حلاوت ہوگی، کسی سے ویسے ہی دوستی ہو جائے، اس کا تصور آدمی کو لطف دیتا ہے، کسی سے ویسے ہی تعلق اور محبت ہو جائے، اس کا خیال آدمی کو مزہ دیتا ہے۔ اور پھر وہ رب، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان تو وہ ہیں جو سب سے زیادہ شدید محبت اگر کرتے ہیں کسی سے تو اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ بس اسی محبت کو اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے، اسی محبت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہے، اور مخاطب ہی اہل ایمان سے ہوتا ہے۔ کافروں کو تو اللہ تعالیٰ عنوانوں میں منہ بھی نہیں لگاتا، قل یا ایھا الکافرون، ان سے کہو کہ اے کافروں، لیکن یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا بکھرا ہوا ہے سارے قرآن میں، اور کہہ کیا رہا ہے؟ ولتنظر نفسم ما قدمت لغد، کہ تم میں سے ہر ایک یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ کل بڑا یقینی ہے وہ کل، یہ آج بڑا بے یقینی ہے یہ آج۔ چٹکی بچتی ہے اور آدمی رخصت ہو جاتا ہے، نکل سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ اس آج کی تو یہ کیفیت ہے، ہاتھ کا میل ہے، ایک جھٹکا لگتا ہے ختم ہو جاتی ہے۔ اور مجھے پھر وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ لاہور سے کراچی ہم آ رہے تھے جہاز میں، ہوائی جہاز میں، اور بھی ہماری مرکزی شورا کے اجلاس کے بعد اور بھی ساتھی ہمارے ساتھ تھے۔ ابھی جہاز اڑنے کا اعلان ہوا تھا کہ لوگ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں، بیلٹ اپنے باندھ لیں، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا سامنے ایک دو نشستیں رو چھوڑ کر ایک آدمی کا ذرا طبیعت خراب ہوئی، اور وہ ذرا سا ڈھلکا، اس کے آس پاس کے لوگوں نے اس کو سنبھالا، اور پھر جہاز میں اعلان ہوا کہ ڈاکٹر ہوں تو وہ یہاں آ جائیں، اور ایک دو نہیں کئی ڈاکٹر وہاں پہنچ گئے۔ ہمارے ساتھ بھی کراچی کے جو اس وقت امیر ہیں ڈاکٹر معراج الہدا، وہ بھی ساتھ تھے، وہ بھی وہاں پہنچ گئے، اور سارے ڈاکٹر جھک گئے۔ جہاز کی پرواز ملتوی ہوئی، آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ اس آدمی کو اٹھا کر اسٹریچر پر نیچے لے جایا گیا۔ 1.5 گھنٹے بعد پھر اعلان ہوا کہ اب جہاز کراچی کی پرواز کے لیے تیار ہے، لیکن وہ سیٹ خالی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ اسٹیورڈ میرے قریب سے گزرا، میں نے اس سے پوچھا کہ وہ جو آدمی تھا وہ کیا ہوا، کیسی طبیعت ہے اس کی؟ اس اسٹیورڈ نے کہا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میں نے پوچھا ویسے وہ تھا کون، کہاں جا رہا تھا؟ کہنے لگا کہ جو ہم نے جیب سے اور کاغذات اس کے نکلے ہیں، امریکی ویزا لگا ہوا تھا، اور کراچی سے اس کو امریکہ کی پرواز لینی تھی، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آج تو یہ ہے آدمی، میں جانتا ہوں ہمارے ایک ساتھی، ان کے بھائی نے ایک بڑا شاندار مکان بنایا، بہت اپنے کھڑے ہو کر ایک ایک چیز کہ اس کا باتھ روم ایسا ہو اور اس کا غسل خانہ ایسا ہو اور ڈرائنگ روم اور سب بالکل اپنی نگرانی میں۔ لیکن جب اس مکان میں منتقل ہونے کا وقت آنے لگا، چند دن رہ گئے، تو دنیا سے آدمی رخصت ہو گیا، اس مکان میں وہ نہیں جا سکے۔ یہ ہے یہ آج، اس کا ایسا فانی، اس قدر بے یقینی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس آج کی بات نہیں کرتا، اس کل کی بات کرتا ہے۔ جو انسان موت کی وادی میں اترتا ہے، اس دروازے سے داخل ہو کر وہاں جا پہنچتا ہے، اور یا ایھا الانسان انک کادھن الی ربک کدھن فملاقی، اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے، اس سے ملاقات ہوگی۔ یہ جو موت، یہ موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس دروازے سے گزر کر انسان اصل زندگی کی طرف دراصل بڑھتا ہے۔ موت کو سمجھا ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ، شام زندگی، صبح دوام زندگی، اس بادوام زندگی۔ اللہ تعالیٰ اسی کی بات کرتا ہے کہ ولتنظر نفسم ما قدمت لغد، تم میں سے ہر ایک یہ دیکھے کل کے لیے کیا سامان کر رہا ہے۔ موت اور جنازہ، اس میں بھی انسان کچھ لے کے جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دنیا میں ہوتا ہے، اس کے پاس تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کا مال و دولت، لیکن ادھر انسان کی آنکھ بند ہوئی، مال و دولت تو دوسروں کا ہو گیا، ورثہ بن گیا، تقسیم ہو گیا۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر انسان کے رشتہ دار اعزاز ہیں، وہ کچھ دیر ساتھ رہتے ہیں، آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، بیٹھے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر وہی رشتہ دار اعزاز وہ انسان کو اٹھاتے ہیں اور لے کر چلے جاتے ہیں، قبر میں اتارتے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو وہ سوراخ رہ گیا ہے، ذرا مٹی ذرا وہاں کم ہے، اور بس مٹی کو ڈالو اور بس بند کرو۔ اچانک قبر میں چھوڑ کے تنہا چلے گئے سارے، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو، اچانک سب بدل جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسرے قدم پر آدمی کا کہ رشتہ دار وہ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور اب انسان کے ساتھ اس کی سیرت ہے، اس کے کردار ہیں، اس کے اعمال ہیں، وہ اگر خوبصورت ہیں تو اس کی قبر خوبصورت ہو جائے گی، باغوں میں کا ایک باغ بن جائے گی، اور اگر وہی بدصورت ہیں تو وہ زمین بھی قبول کرنے سے گویا انکار کر رہی ہوگی اور پھینک رہی ہوگی کہ تو میرے ہاں کہاں آ گیا۔ ولتنظر نفسم ما قدمت لغد، وہ جو سکندر اعظم بادشاہ کے حوالے سے مشہور ہے، عظیم الشان سربراہ، دنیا سے جب رخصت ہونے لگا تو اس نے گویا ہدایت یہ کی کہ جب میرا جنازہ اٹھایا جانے لگے تو کفن سے باہر خالی ہاتھ نکال دینا۔ دنیا کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ سکندر جیسا بادشاہ بھی آخر کار جب جہاں سے گیا، ہاتھ خالی کفن سے باہر لے کے کچھ نہیں جا سکا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لے کے جا سکتے ہو۔ ولتنظر نفسم ما قدمت لغد، تم میں سے ہر ایک یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جو ہماری اجتماعیت آپ جو یہاں آج اپنی چھٹی کو قربان کر کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے ہفتے بھر کے کام ہوں گے، بہت سارے مسائل ہوں گے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے، یہ ولتنظر نفسم ما قدمت لغد، یہ اسی کی تیاری، اسی کے لیے ٹریننگ، اور اسی کو ذہنن اور عملن تیار کرنے کا یہ عجیب و غریب پلیٹ فارم ہے۔ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے یہ کہ آدمی جو دنیا میں مگن اسی کا ہو رہتا ہے، لیکن ایسے میں یہ ساتھی، یہی بظاہر ہماری ہی طرح کے انسان، یہ ان انسانوں تک پہنچتے ہیں اور کل کی بات کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی رحمت ہے کہ وہ اس اجتماعیت کے ذریعے سے ہمیں کل کی تیاری کی طرف راغب کرے، اصل زندگی کی طرف، مستقبل اور اصل کیریئر کی طرف انسان کا ذہن جائے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، ہر ایک یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اور کبھی کبھی لگتا یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت دنیا بسائی ہے، ایسی حسین و جمیل دنیا بنائی ہے، تو یہ کیوں بنائی ہے؟ اور اسی کے بارے میں بار بار فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ قَلِيلٌ، دھوکا ہے یہ، اس کی حقیقت نہیں ہے، یہ تو آنکھیں جیسے خیرہ اور دھوکا کھا جاتی ہیں۔ انسان سوچتا ہے دھوکا، ارے دھوکا تو انسان خوب کھاتا ہے، اس ریگستان میں تو بار بار دھوکا کھاتا ہے، ریت پڑی ہے سامنے چمک رہی ہے، سمجھتا ہے یہ پانی ہے، آنکھوں کا دھوکا۔ یہ انسان، یہ تو سوتے میں عقل رکھنے والا، سوچنے سمجھنے والا، بستر پہ سویا اور اچانک گھر والے دیکھ رہے ہیں کہ شور مچ گیا، اور خوف کی ایک کیفیت ہے، لوگ قریب آتے ہیں، کیا ہو گیا؟ نہیں وہ خواب تھا ایک، ارے بھائی خواب تھا تو تمہیں کیا ہوا؟ چیخ نکل گئی، بس خواب۔ اس میں بھی انسان پہ اثرات پورے ہوتے ہیں، اسی طرح کوئی دل خوشکن منظر انسان دیکھ لیتا ہے تو بھی اس کا پورا رد عمل انسان کے جسم پر ہوتا ہے۔ تو انسان تو سوتے ہی میں نہیں، جاگتے میں بھی دھوکہ کھاتا ہے۔ اور آج کے دور میں تو یہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے، ریڈیو، ٹی وی وغیرہ جو ہے، اس بارے میں بھی ایک بات عجیب و غریب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فتنوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اس فتنوں کے حوالے سے جو آخری جملے ہیں وہ یہ کہ جو اس میں جھانکے گا، جیسے کوئی کھڑکی ہو، کہ جو اس میں جھانکے گا وہ اس میں جا پڑے گا۔ اور آج آپ دیکھیں ونڈوز 95 کھڑکی جھانکو ذرا، اور وہ عجیب و غریب کیفیت، آدمی گھستا دھنستا چلا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جھانکے گا، لیکن آپ یہ دیکھیں وہی کھڑکی، آدمی اس میں مناظر دیکھتا ہے، مصنوعی مناظر، پیسے دے کر ڈیولپ کیے جانے اور پروڈکشن کیے جانے والے مناظر، ان کو لوگ دیکھتے ہیں، خاندان کا خاندان، کوئی غمناک منظر آیا رو رہے ہیں، ارے بھائی کیا ہو گیا؟ بس بڑا ٹریجڈی، ارے بھائی ٹریجڈی یہ سب مصنوعی، جس نے یہ کیا ہے پیسے ملے، لیکن آدمی خاندان عقل رکھنے والا انسان کا تو یہ معاملہ ہے کہ اتنی مصنوعی چیز پر بھی دھوکا کھا، اور یہ دنیا تو بنائی اس لیے حسین و جمیل ہے کہ اپنی عقل فہم، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے تو یہ زندگی اور موت یہ بنائی اس لیے ہے تاکہ دیکھیں کہ آزمائیں کہ کون اچھے عمل کر کے آیا ہے۔ اس لیے اس دنیا کو اگر ویسا ہی بنا دیا جاتا جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک ایک جگہ راستے میں ٹھہر گئے، آپ کے اصحاب صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے، اور دیکھا لوگوں نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری کے مردہ بچے کے قریب ٹھہرے ہوئے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ تم میں کون ایسا ہے جو اس بکری کے بچے کو ایک درہم میں لینا پسند کرے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحابہ نے کس طرح دیکھا ہوگا اس بکری کے بچے کو، جس طرح آپ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ جان چھڑکتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے مردہ بچے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ایک درہم میں کون اس کو لے گا؟ لوگوں نے اس کی طرف نظریں جمائی، غور سے دیکھا، تلاش کیا کہ شاید ایک درہم میں اس بکری کے مردہ بچے کو لینے کی کوئی بات ہوگی۔ غور کرنے کے بعد صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک درہم اس بکری کے بچے کو جس جو سڑا ہوا ہے، بدبو اٹھ رہی ہے، دیکھا نہیں جا رہا، ایک درہم میں لینا تو دور کی بات ہے، اس کی طرف دیکھنا مشکل ہے، اس کی طرف ہاتھ بڑھانا مشکل ہے، مفت میں نہیں لیا جا سکتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی، کیا ٹریننگ اور تربیت دی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت اس بکری کے بچے سے بھی کم ہے۔ کیا بات ہے، لیکن وہی بکری کا مردہ بچہ حسین و جمیل، خوش نما ایک رنگ رنگین دنیا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر اس دنیا کا مقام اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کی برابر بھی ہوتا، مچھر کی خود کیا حقیقت ہے، اس کا بھی پر، کہ اگر اس کے پر کی برابر بھی اس دنیا کا مقام ہوتا تو کوئی کافر و مشرک جس کو تم دنیا میں مزے کرتے ہوئے دیکھتے ہو، انسانیت پر ظلم ڈھاتے ہوئے دیکھتے ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر دنیا مچھر کے پر کی برابر بھی ہوتی اللہ کے نزدیک تو کوئی کافر و مشرک پانی کا ایک گھونٹ نہیں پا سکتا تھا۔